الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل الأوائل وأذل الدلائل مبدأ الأنوار الأبدي ومنتهى العروج الكمالي وحاله الطيبين الطاهرين المنتجئين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.
ہماری گفتگو اگر کے مقاعد ارتقاء پر بھی ابھی نامکمل تھی اس کے مسئلے پر جو دو ہفتے پہلے میرے بحث تھا اور گزشتہ ہفتے مسائل پر گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے وقفہ ذرا زیادہ طویل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ہمارا وعدہ بھی یہ تھا اور پروگرام کا طریقہ بھی یہی کہ مہینے میں ایک دفعہ عقائد کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس لیے آج بھی ہماری گفتگو عقائد ہی کے موضوع پر جاری رہے گی اور انشاءاللہ یہ ارتقاء کے مسائل دوبارہ آئندہ تفصیل سے زیر بحث آئیں گے. عقائد کے سلسلے کی پہلی تقریر میں ہماری گفتگو کا خلاصہ کسی تحقیق سے پابندی کرائی جاتی ہے، جس کے اندر کیبنٹ ممالک بھی آ جاتے ہیں، وہاں بھی قانون کی تمام تر سختی کے باوجود انسان قانون کو توڑ دیتا اور قانون کی مخالفت کرتا، اس لیے کہ انسان کی فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پولیس سے بچنا ہے، ہمیں حکومت کے ان خفیہ محکموں سے بچنا ہے کہ جو ہماری ہر کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی نگاہ سے ہم بچ گئے ان سے ہم چھپ گئے تو پھر ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم دوسروں کو ستا بھی سکتے ہیں، دوسرے کے حق کو غصب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مذہب کا ماننے والا تو پھر اس کے بعد نہ اسے کسی پولیس کی ضرورت رہے گی، نہ اس کے بعد اسے کسی نگران کی ضرورت رہے گی، اور نہ اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ آپ اس کے سامنے کوئی خفیہ محکمے کا تصور پیش کریں، نہیں، اگر اس کے دل میں خوف خدا آپ نے پیدا کر دیا اور اگر اس کو مذہب کے اصولوں سے آگاہ کر دیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بعد وہ سیدھے راستے سے ہٹے. اب مثلا ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایسے مقام میں کہ جہاں آپ کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو اور آپ کو 10,000 یا 15,000 روپے ملے پڑے ہوئے ملتے، تو وہ شخص کہ جس کے پاس اچھائی اور برائی کا تصور صرف یہ ہے کہ میں حکومت کے قانون سے بچ جاؤں، تو جب وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ یہاں پر کوئی حکومت موجود نہیں، یہاں پر کوئی چیکنگ کرنے والا موجود نہیں، یہاں پہ کوئی گرفتار کرنے والا موجود نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس پیسے کو اور دولت کو اٹھا کر استعمال کرنے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مذہب کا ماننے والا تو ٹھیک ہے، چاہے رات کی تاریکی ہو، چاہے بالکل تنہائی ہو، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو اٹھا کر استعمال کر لیا تو آج نہیں کل میری گرفت ضرور ہوگی اور کل میں ضرور پکڑا جاؤں گا. چنانچہ ایسے مقام پر بھی وہ مذہب کے یا اخلاق کے قانون کی محافظت کرے گا اور اخلاقی قانون پر عمل کرے گا کہ جہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، جہاں کوئی اس کی چیکنگ کرنے والا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، کوئی اسے روکنے اور ٹوکنے والا موجود نہ ہو. تو مذہب کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ اخلاقی اصول، جتنا ذہن میں رہے کہ اخلاقی اصول مذہب نے نہیں بتائے، اخلاقی اصول دنیا کے ہر عقل مند شخص کی عقل میں آتے ہیں، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کیبنسٹ ہو، چاہے وہ مادہ پرست ہو. اخلاقی اصولوں کی پابندی اور برے اخلاق سے بچنا یہ وہ چیز ہے کہ جسے دنیا کا ہر صاحب عقل مانتا ہے، لیکن اسے انسانوں کی زندگی میں لانا یہ ہر ایک کے لیے ناممکن ہے سوائے مذہب کی طاقت کی، کہ مذہب ہی وہ طاقت ہے کہ جس کی مدد سے آپ اچھائیوں کی طرف انسان کو پرائیویٹ لائف کے اندر ایک ایسی زندگی میں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر بھی اچھائیوں کو آپ صرف مذہب کی طاقت سے لا سکتے ہیں اور برائیوں سے آپ روک سکتے ہیں صرف مذہب کی طاقت کی مدد سے. اسی لیے دنیا کے تمام مفکرین کا اتفاق ہے اس ایک بات کا، اور آپ کو تاریخوں میں جگہ جگہ ملے گا، خاص طور کے اوپر کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں علم سوشیالوجی میں، علم معاشرہ کے اندر، وہاں ہر مقام پر یہی ملتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے، ایک اچھی سوسائٹی کے اصول تو ہم نے بتا دیے، لیکن ان اصولوں پر عمل کرنے کی طاقت سوائے مذہب اور کسی کے پاس کی طاقت موجود نہیں کہ ان اصولوں کے اوپر انسان سے عمل کرا سکے۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کی آج کل دنیا بھر میں پکار ہے، الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ فٹے ہوئے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں جب سیاستدانوں کی زبان سے اخبار کے مضامین میں مسلسل آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ان کے پیچھے حقیقت بھی نظر آئے گی۔ دنیا بھر کا جو سب سے بڑا مسئلہ اور جس کی ہر جگہ مخالفت کی جا رہی لیکن جس کو روکنے میں کوئی کامیاب نہیں، وہ مسئلہ انسان کے اندر مختلف قسم کے طبقات کا، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک مشرقی ہے، ایک مغربی ہے، ایک اچھی نسل اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک کی نسل دوسرے کی نسل سے مختلف ہے، یہ نسلی امتیاز یا مختلف قسم کے امتیازات۔ دنیا میں ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے لیکن کوئی ملک بھی ایسا نہیں جو پورے دعوے سے یہ کہہ سکے کہ ہم اس چیز کا خاتمہ کر چکے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر حکومت کی طاقت استعمال بھی کریں گے تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک کالا اور گورا ایک بینچ کے اوپر بیٹھ جائے لیکن حقیقتاً ان کے دل کبھی آپس میں نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ معاشرہ جو کمیونسٹوں کا معاشرہ ہے جو بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمیونزم کے نظام میں تمام انسان برابر ہیں، وہاں بھی یہ حقیقت بالکل واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ نسلی امتیاز کو وہاں بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ اسی لیے روس جیسے ملک میں بھی مغربی روس کے باشندے ہمیشہ حکومت پر چھائے رہتے ہیں اور مشرقی روس کے باشندے کہ جو ایشیا میں آتا ہے ہمیشہ پیچھے دھکیلے جاتے ہیں اور ان کو ترقی کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی خرابی کہ جس کا اعتراف ہر عقل مند کرتا ہے لیکن جس کے ختم کرنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں، وہ سب سے بڑی خرابی صرف اور صرف یہی ہے کہ نسلی امتیاز کبھی بھی قوانین کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا بلکہ دلوں کو تبدیل کرنے سے اور اس حقیقت کو ذہن میں بٹھانے سے تبدیل ہو سکتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق، اس لیے سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، اور اس ایک حقیقت کو سب نے مانا ہے، یہاں تک کہ دہلی مفکرین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہاں بڑے سے بڑا وہ معاشرہ کے جو مذہب سے ہٹ کر قائم کیا جائے وہاں پر نسلی امتیاز کا خاتمہ ناممکن ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا معاشرہ اگر غلط مذہب کی بنیاد پر بھی ہے تب بھی وہاں کے اوپر اس نسلی امتیاز کا خاتمہ بالکل ممکن ہے۔ تو یہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ صرف اور صرف مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور تیسری ایک ایسی چیز کہ جس پر لوگوں کو یقین نہیں آتا لیکن آئنسٹائن جیسے مفکر نے بھی حقیقت کو تسلیم کیا کہ صرف اور صرف ایک خالص مذہبی معاشرہ ایسا ہے کہ جو سائنس کی ترقی کے اندر معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک بڑا عجیب و غریب فکرہ لگتا ہے، اس لیے کہ آج تک سننے میں یہی آتا ہے کہ سائنس اور مذہب دونوں میں ٹکراؤ اور ایک مذہبی معاشرے کے اندر سائنس کی ترقی ناممکن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی معاشرے ہی کے اندر سائنس ترقی پا سکتی ہے اور غیر مذہبی معاشرے کے اندر سائنس ہو سکتا ہے کہ 10 سال 40 سال 100 سال ترقی پائے لیکن اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ آئنسٹائن نے اپنی کتاب میں ان الفاظ میں لکھی ہے، اس نے لکھا ہے پہلے تو اس بات کو کہ مجھے اپنی تمام تر تحقیق کے باوجود ایک سائنسدان بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو مذہب کا یا خدا کا انکار کرتا ہو، یہ اس کا ایک طرح سے چیلنج ہے کہ میں نے تمام تر تحقیق فلسفیوں کی بات نہیں ہو رہی یا چند شاذ و نادر مثالوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان آج تک گزرے مجھے ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے خدا کا انکار کیا اور اس کے بعد اپنی تحقیقات میں کامیاب ہوا۔ اور اس کی وجہ اس نے یہ لکھی ہے کہ اگر ہم خدا کو نہ مانیں اور یہ سمجھے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے تو کبھی بھی ہم اس کائنات کی تحقیق دل سے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر یہ کائنات ایک مشینی عمل بن کے رہ جائے گی۔ یہ اس کے الفاظ ہے کہ کائنات بالکل ایک مشین کی طرح بن کے رہ جائے گی جس میں کوئی تنظیم، کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی اور کوئی چھپا ہوا راز ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم یہ یقین کریں کہ خدا نے کائنات کو اس طرح سے بنایا کہ بہت سی باتیں ظاہر رکھی ہیں، بہت سی باتیں چھپا کر رکھی ہیں، تبھی ہمارے دل میں تجسس پیدا ہوگا اور اس کے بعد ہم تحقیق کر کے اس کائنات کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نیوٹن اور کیپلر دونوں نے جو اپنی تحقیقات سے سائنس کا رخ موڑا اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ان کے پاس مذہب کا جذبہ موجود تھا، جبکہ انہی کے زمانے میں ان سے بڑے تعلیم یافتہ سائنسدان ناکام ہو گئے سائنس کی جدید تحقیق میں، اس لیے کہ ان کے پاس مذہب کا جذبہ موجود نہ تھا۔ ہم ان نکات کو یا پوائنٹس کو بہت مختصر لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل موضوع آج توحید کو بیان کرنا، یہ صرف ایک مذہب کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ایک سرسری سا جائزہ، اور اس کے بعد چوتھی چیز کہ جس کی اہمیت جس کی وجہ سے مذہب کی اہمیت ہوتی وہ یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کا مقابلہ صرف اس صورت میں کر سکتا کہ جب اس کا مذہب کے اوپر اعتقاد ہو. یہ بھی ایک تاریخی نقطہ ہے کہ صرف اور صرف وہ قوم وہ گروہ وہ سوسائٹی وہ ریس وہ نسل مسائل کا آفتوں کا تباہیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے کہ جس کے پاس مذہب کا جذبہ موجود ہے. اسی لیے ایک چیز کے جس کا تمام دنیا نے اعتراف کیا وہ یہ ہے کہ خودکشی اپنے آپ کو ختم کر لینا, مالی پریشانی ہوئی, جسمانی پریشانی ہوئی, خاندان کی پریشانی ہوئی, گھریلو جھگڑے ہوئے, پیسے کی کمی ہو گئی, کوئی طویل بیماری حاصل ہو گئی, تو اس کے بعد خودکشی کرنے کا رواج. یہ صرف اور صرف ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر مذہب کا زور کم ہے, اور جیسے جیسے وہ ممالک کے جہاں مذہب کا زور زیادہ ان ممالک میں آپ تحقیقات کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں ان ممالک میں جہاں مذہب کا زیادہ زور ہے پریشانیاں بھی زیادہ ہیں, اور وہ ممالک کے جہاں مذہب کا زور کم ہے وہاں پریشانیاں بھی زیادہ ہیں. اب یو ایس اے کو اور پاکستان کو ملائیے, مالی اعتبار سے وہ بہتر نظر آتا ہے, جسمانی صحت کے اعتبار سے وہ بہتر نظر آتا ہے, بیماریوں کے علاج کے اعتبار سے وہاں ہر بیماری کا اسپیشلسٹ موجود ہے. ہر اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں, مادی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے, تو آپ کو وہ زیادہ بہتر نظر آئے گا اور ہمارا ملک کم بہتر نظر آئے گا, بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ خودکشی کا خودکشی کا تناسب کیا ہے تو سب نے مانا کہ جہاں مذہب کا تھوڑا سا بھی زور ہے وہاں خود بخود خودکشی کا تناسب کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یعنی انسان کیوں مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور مصیبت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مذہب پرست لوگ جتنی بھی بڑی پریشانی نازل ہوتی ہے ان کو ایک اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, یا وہ ہماری مدد کرے گا یا اس پریشانی کے بدلے میں ہمارے اجر میں اضافہ کرے گا. اس کے مقابلے میں وہ دوسرے انسان کے جن کے پاس خدا کا یا مذہب کا تصور نہیں, ذرا سی پریشانی نازل ہو تو اب وہ کس لیے جیے, ان کے سامنے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ ان کے سامنے کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جس سے امید کرتے ہوئے اور سہارا لگاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی بہتری اور تبدیلی کی توقع کرتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت جس کو سب نے مانا کہ مصائب اور پریشانی کا سامنا کرنا جو ایک انسان کی بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے, یہ صرف ان ماحول اور معاشرے میں ہے کہ جہاں مذہب کا رواج ہے. اور اس کی دو مثالیں ہمیں اب سے 15-20 سال پہلے کے ماحول میں ملتی ہیں. برٹن رسل ایک مرتبہ لکھتا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ جرمنی ہٹلر کے خودکشی کے بعد اور اپنی شکست کے بعد دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں مکمل طریقے سے تباہ ہو گیا تھا. اکنامی اس کی ختم ہو چکی تھی, مردوں کی تعداد کم ہو چکی تھی, کام کرنے والے لیبر موجود نہیں تھے, پورا کا پورا ملک ایک مرتبہ بکھر گیا تھا, پریشان ہو گیا تھا, انتشار کا شکار ہو گیا تھا. اس کے بعد اس نے ترقی کی, اور کیسی ترقی کی کہ دنیا کے امیر ترین اور خوشحال ترین ممالک میں شامل ہو گیا. صرف اس لیے کہ اس دور اور اس زمانے کے اندر یہ اس نے لکھا کہ چرچ نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کی. ہماری گفتگو تمام مذاہب کے بارے میں, چرچ نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کی, ان میں حوصلہ پیدا کیا, ان میں طاقت پیدا کی کہ تم اتنی پریشانیوں کے باوجود ہتھیار مت ڈالو اور مایوس نہ ہو, بلکہ محنت کرو تو یقیناً خدا تمہیں اس کا اجر دے گا. تو برٹن رسل نے یہ لکھا ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اگر جرمنی کی جگہ کوئی ایسا ملک ہوتا کہ جہاں مذہب کا کوئی تصور نہ ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ باقی رہ سکتا, بلکہ منتشر ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو جاتا. لیکن جرمنی بچا, اور صرف اس لیے بچا کہ اس دور میں اس زمانے میں وہاں پر مذہب کا زور تھا. اور اس کی ایک دوسری مثال کہ مذہبی لوگ مقابلہ کرتے ہیں, غیر مذہبی لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک ایسے ملک میں ہمارے سامنے آئی کہ جو مذہب کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور جس کے بارے میں گزشتہ اعتقادات کی تقریر میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ بورڈ بھی لگا چکے تھے کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا, یعنی یو ایس ایس آر یا روس کا ملک. کہ روس وہ ملک کہ جہاں پر کمیونزم آ چکا تھا, اور کمیونزم آنے کے بعد مذہب کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب چھوٹی سی تاریخی حقیقت, دوسری عالمگیر جنگ جاری, اور دوسری عالمگیر جنگ کے اندر جرمنی کامیابی حاصل کر رہا. ایک طرف وہ فرانس کو پتہ کر چکا, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ, ڈنمارک, ناروے, یہ سارے کے سارے ملک سوائے سویڈن, پورا ویسٹرن یورپ جو ہے وہ پتہ ہو چکا. اور فرانس کے ساحل میں انگلش چینل کے ایک طرف جرمنی کی فوج اور دوسری طرف برطانیہ کا ملک ہے, جو واحد ملک بچا ہوا ہے ہر تباہی سے. تباہی تو ہو رہی ہے لیکن ابھی تک جرمنی کے قبضے میں نہیں گیا. ادھر مشرق میں چلیے تو افریقہ کے تمام جتنے بھی قیمتی ممالک وہ سارے کے سارے جرمنی کے قبضے میں آ چکے تھے, اور رومیل فتوحات کے فتوحات حاصل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. تیسری طرف ایشیا میں چلیے تو آدھا ایشیا جاپان کے قبضے میں آ چکا تھا. اور آخری ملک دنیا کا جو رہ گیا تھا وہ روس کا ملک تھا، جس کے بڑے حصے پہ جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا، اور اگر روس ختم ہوتا تو یہ عالمگیر جنگ فوراً ختم ہو جاتی، اس لیے کہ روس کے فوراً بعد ایران تھا، ایران کے تیل کے ذخیرے، اور اگر ایران کے تیل کے ذخیروں پر جرمنی کا قبضہ ہو جاتا تو اس حقیقت کو سب نے مانا ہے کہ پھر یہ جنگ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتی اور برطانیہ کو مجبور ہو کر گھٹنے ٹیکنا پڑتے۔ روس وہ ملک کے جو آدھا ملک، تقریباً آدھا ملک پتا ہو چکا ہے، اور اسٹالین گراد کے اندر جنگ جاری، اور اسی ایک شہر نے جرمنی کی فوجوں کو روکا، اور اس طرح سے روکا کہ اسی ایک شہر کی جنگ کی وجہ سے جرمنی کی تمام فوجیں تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسے شکست کھانا پڑی اور دوسری عالمگیر جنگ کا رخ بدل گیا۔ اسٹالین گراد کے بارے میں سب اس بات پر متفق کہ یہاں پر جو روسی رہتے تھے یہ وہ روسی تھے کہ جو مسلمان النسل تھے، یہ وہ روسی تھے کہ جو روس کے اصلی باشندے نہیں تھے، بلکہ روس نے جب ریاستوں کا قبضہ کیا تھا زبردستی اپنی طاقت کے بل پر، ان میں سے ایک یہ اسٹالین گراڈ کی ریاست بھی تھی۔ اس سے پہلے جتنے علاقے تھے وہ سب کے سب خالص النسل روسی تھے، لیکن کے سامنے صرف مقصد اپنے کمیونزم کا دفاع تھا، انہوں نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ اس کے بعد جب جنگ اسٹالین گراڈ کے دروازے پر پہنچی تو یہاں پر وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان النسل تھے، کمیونزم آ چکا تھا، لیکن کمیونزم آنے کے باوجود وہ نسل چل رہی تھی کہ جو مسلمان رہ چکی تھی۔ آج تو وہاں پر وہ نئی نسل آ گئی ہے کہ جس نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا، لیکن وہ نسل تھی کہ جو 1917 تک مسلمان تھی، اور 1917 کے انقلاب کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کمیونسٹ کہلوایا۔ اب ان کے شہر کے اوپر حملہ ہوتا، انہوں نے مقابلہ کیا، اور اتنا مقابلہ کیا کہ جرمنی کی تمام تر افواج وہیں پہ ختم ہو گئے۔ ہٹلر تار پہ تار بھیج رہا ہے، پیغامات پر پیغامات بھیج رہا ہے اپنے جنرل کو کہ تم اس ایک شہر کو پتہ کر لو تو میں تمہیں فیلڈ مارشل بنا دوں گا، اور اس کا جواب یہی ہے کہ مزید فوجیں بھیجو، یہاں تک کہ تمام جرمن افواج کا پاکستان وہ ایک شہر بنا، صرف اس لیے کہ وہاں پر وہ نسل آباد تھی کہ جو مذہب کا اعتقاد رکھتی تھی، اور مذہب کے اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، مقابلہ کیا، اور اسی مقابلے کے نتیجے میں جرمنی ختم ہوتا اور دوسری عالمگیر جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ کر رہ گیا۔ تو یہ دو تاریخی حقیقتیں، ہم نے پرانی تاریخ کی مدد اس لیے نہیں کی کہ اعتراض کی گنجائش ہے کہ وہ زمانہ دوسرا تھا، آج کا زمانہ دوسرا، یہ اب سے 30-32 سال پہلے کی مثال ہے دوسری عالمگیر جنگ کی، کہ دو ملک تباہ ہوئے، روس تباہ ہوا لیکن اس کو تباہی سے بچایا اس قوم نے کہ اسلام یعنی مذہب کا اعتقاد رکھنی ہے، جرمنی تباہ ہوا لیکن تباہ ہو کر اسے دوبارہ بنا دیا بٹن رسل کے الفاظ میں، صرف اس لیے کہ وہاں مذہب کا اعتقاد تھا۔ تو یہ زمانے حاضر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے بعد اگر انسان صحیح طریقے سے اعتقاد رکھے تو اس کے بعد کبھی بہکنے کا یا سیدھے راستے سے ہٹنے کا یا اس کے بعد تباہی کا شکار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ ایک مسئلہ کہ اس وقت جتنے مذاہب ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب شکستہ، سب کے سب وہ شکست کھا چکے ہیں، اس کی وجہ وہ ہماری تاریخ اسلام کی گفتگو میں آئی کہ مذہب سے مطلب کون سا مذہب ہے، اور صحیح اور اصلی مذہب اور جھوٹے مذہب میں کیا فرق ہوگا۔ تو یہی مذہب کی وہ اہمیت ہے جس کی بنا پر سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم اگر مذہب کا انکار کریں تو اس کے بعد اتنی تیزی سے اتنی آسانی کے ساتھ نہ ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر ترقی کر بھی لیں تو اپنے معاشرے کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ پھر یہ مذہب کی مخالفت کیا ہے؟ اس کے اندر بھی مذہب والوں کا یقیناً ایک بڑا ہاتھ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صحیح اور اصلی مذہب کے ساتھ جھوٹے مذہب بھی سامنے آ جائے، اور جب وہ زمانے کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے سائنس یا صحیح قسم کے لوگوں کے اوپر جبر و تشدد کیا، جس کے نتیجے میں ایک مخالفت کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تاریخ کی گفتگو ہے، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع رہا جاتا ہے اس لیے یہاں سے صرف نظر کر کے ہم اپنے موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں۔ تو یہ مذہب کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو تھی ہماری۔ اب جب مذہب اہم ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جو ان خصوصیات کو پورا کرتا اور جس کی وجہ سے وہ فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں کہ جو دنیا سے، اور اگر وہ مذہب صحیح ہے تو آخرت کے فوائد تو یقیناً ہمارے ہاتھ میں۔ اسی لیے ہماری گفتگو اصول دین کے بارے میں شروع ہوئی تھی۔ اب آئیے اصول دین کی سب سے پہلی اصل یعنی عقیدہ توحید کے اوپر۔ مذہب کی اہمیت کے بعد اب سب سے بنیادی سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مذہب بہتر بھی ہے، اچھا بھی ہے، ہماری مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا کے اوپر اعتماد ذرا آسانی سے نہیں آتا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے عام لوگوں کے خیال، خدا کے اوپر اعتماد کرنا، اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو آج شروع ہوگی اور انشاءاللہ دو یا تین تقاریر میں جاری رہے گی۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ خدا کے بارے میں ہم جو کچھ غور کر سکتے ہیں تو دو یا تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اپنی عقلی دلیل، عقل کو استعمال کرتے ہوئے عقل کی مدد سے دیکھیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ دوسرا طریقہ مشاہدہ، کائنات کی سیر کرتے ہوئے کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکالیں کہ یہ خدا سے وجود میں آئیں یا بغیر خدا سے. اور تیسرا طریقہ جدید سائنس. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، یہ تو ایک بلا وجہ کا سائنس پر الزام لگا دیا گیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتی. یقیناً تمام کے تمام سائنسدان، بلکہ تمام دنیا کے انسان، اب اللہ شک کن فاطر السماوات والارض قرآن کی آیت بھی کہ اللہ کے بارے میں تو آج تک کسی نے شک نہیں کیا جس کے پاس تھوڑی سی عقل تھی. ایک تو فیشن بن جاتا ہے کہ ایک آدمی نے انکار کیا تو دوسرے نے بھی انکار کیا، تیسرے نے بھی انکار کیا، چوتھے نے بھی انکار کیا. اس کی فیشن کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن جس کے پاس ذرا سے بھی عقل ہے، ناممکن ہے کہ وہ خدا کا انکار کر دے. اور کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی. یہ بنیادی سوال ہے جس سے خدا کے بارے میں ہمارے اعتقاد کے واضح ہونے میں مدد ملے گی. اب یہ انتہائی بلعجبی ہے، انتہائی حیرت کی بات ہے کہ یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے مذہب کے ماننے والوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی، آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی تو آپ ثابت کریں کہ خدا موجود. اور سمجھا یہ جاتا کہ چونکہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ کائنات خدا نے بنائی، اس لیے اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ہم اسلام کے ماننے والے اور اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا. ایک دہریہ، ایک مادہ پرست، ایک وہ شخص جو خدا کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہ ہمارے پاس آ کر یہ اعتراض کرتا اور ہم کو اس کا جواب دینا ہے. لیکن اگر ہم پلٹ کر اس سے یہ کہیں کہ ہم اپنے دعوے کو وڈرا کیے لیتے ہیں، ہم اپنے دعوے کو ختم کر دیتے ہیں، چلے ہم خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے کائنات نہیں بنائی، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، تو اب ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پھر یہ کائنات کس نے بنائی. جب تک کہ آپ اس کے سامنے جھک کر رہیں گے وہ اعتراض کرے گا، آپ ادھر سے دلیل لائیں، ادھر سے دلیل لائیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے پہلے بنیادی سوال اس سے بھی کر کے دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، ہم مذہب کے ماننے والے، اگر یہ کہہ کر کہ خدا نے کائنات کو بنایا مصیبت میں پھنس گئے، تو اگر ہم اپنا وعدہ لے لیں تو کیا یہ مسئلہ حل، اگر ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، خدا نہیں ہے اور اس نے کائنات نہیں بنائی، تو کیا پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کائنات کیسے بنی؟ نہیں، پھر یہ مسئلہ تو اور الجھ کے رہ جائے گا. جب تک کہ ہم اتنا مانیں کہ خدا نے کائنات بنائی، صرف اتنا ذہن میں کنفیوژن کہ خدا ہے کون، کہاں سے آیا، کس طرح بنایا، کیوں بنایا. لیکن اگر ہم اس دعوے کو واپس لیں اور کہیں کہ نہیں، خدا نہیں ہے، اس نے کائنات نہیں بنائی، تو اس کے بعد تو مسئلہ بالکل مجہول ہو جائے گا، کوئی حل ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کس طریقے سے کائنات بنی. اسی لیے یہ ہمارے عوام کی جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرلس یا مادہ پرست جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے. نہیں، یہ بنیادی تصور، جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ دو بنیادی تصور دنیا کی ہر قوم کے پاس، ایک تصور خدا کا، ایک تصور رسول کا. یہ دو بنیادی تصور ہر قوم کے پاس ہے، اور تیسرا تصور قیامت کا. یہ تین بنیادی اصول دین آپ کو دنیا کی ہر قوم کے پاس ملیں گے. لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اصول دین سنا تو کہے کہ اول توحید، دوسرے رسالہ، تیسرے قیامت. اس طرح سے نہیں، شکل بدل کر، نام بدل کر، لیکن ملے گا تصور یہ. وہ کس طرح سے؟ اب ہم ایک ایک کر کے ان باتوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بات کے اوپر سب متفق ہیں کہ یہ کائنات ایک دم اور اچانک نہیں بنی. سائنس کا ماننے والا، مذہب کا ماننے والا، فلسفے کا ماننے والا ہو، مادہ پرست ہو یا کیمیلزم کی تھیوری پر یقین رکھتا ہوں، ایک بات پر سب متفق ہیں کہ یہ کائنات بالکل خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا. اس کا نام فرسٹ کاز یا علت اول رکھا گیا کہ ایک کوئی چیز تھی شروع، وہ کیا چیز ہے ہمارے علم میں نہیں. کوئی ایک چیز تھی شروع میں، پھر اس سے دوسری چیز بنی، دوسری سے تیسری بنی، تیسری سے چوتھی بنی، تبدیلی ہوتی چلی گئی اور یہ دنیا وجود میں آ گئی. مثلاً انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پہلے خالی سمندر تھا، پھر سمندر کے اندر ایک پودا بنا، پودے نے ترقی کر کے جانور کی شکل اختیار کی، جانور نے ترقی کر کے انسان کی شکل اختیار کی، تو انسان جانور سے بنا، جانور پودے سے بنا، پودا پانی سے بنا. اس طرح پیچھے ہوتے چلے جائیں کہ ایک چیز ہے، ایک اولین چیز، ایک بنیادی چیز جس کا نام علت اول یا فرسٹ کاز رکھا گیا، کہ جس سے تمام کائنات کی بگننگ ہوئی، آغاز ہوا اور اس سے تمام کائنات آگے بڑھی. یہ تصور ہمارے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی جو خدا کو نہیں مانتے. اب صرف اختلاف اس چیز میں ہے کہ اس کو ہم کیا نام دیں گے. ہم نے اس کا نام فرض کیجیے کہ خدا رکھ دیا، انہوں نے اس کا نام میٹر رکھ دیا. اختلاف معمولی سا ہے اس بات پر کہ ان کے نزدیک جو سب سے پہلی چیز تھی، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس عقل مندی اور عقل نہیں تھی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس خدا نے تمام کائنات کا آغاز کیا، اس کے پاس علم اور عقل دونوں. بنیادی اختلاف صرف اس میں ہے کہ جس چیز نے تمام کائنات کو بنایا، کیا اس کے پاس عقل اور علم تھا یا نہیں تھا. اصل اختلافی مسئلہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، کیونکہ جیسا آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ خدا کے بارے میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. خدا سے مطلب کیا؟ خدا سے مطلب ایک ایسی چیز کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، ایک ایسی چیز کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہ چیز تو بخود بنی اور اس کی مدد سے باقی تمام چیزیں وجود میں آتی چلی ہو. یہ بنیادی عقیدہ، اسی کا نام ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کی عقیدہ کا نام کہ ایک اولین چیز ہمیں ماننا پڑے. جیسے جیسے پیچھے آتے ہیں کہ انسان جانور سے بنا، جانور پودے سے بنا، پودا پانی سے بنا، پانی بخارات کی وجہ سے اور گیسز کے اشتباہ کی وجہ سے بنا، پیچھے ہوتے چلے جائیں، آخر میں جا کر سائنسدان ہو یا مادہ پرست تو رک جاتا ہے. یہاں آخر میں ایک چیز تھی کہ جس کے بعد تمام چیزیں بنی اور اس چیز کو کسی نے نہیں بنایا. اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو بنانے والے کے بارے میں تحقیق کہ وہ بنانے والا کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بنایا. تو یہاں پر جا کر سب کی گاڑی رک جاتی ہے، ایک مذہب کا ماننے والا ہو یا غیر مذہب کا ماننے والا. اور اسی بنیادی عقیدے کا نام عقیدہ توحید ہے کہ وہ چیز کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس سے تمام چیزیں وجود میں آئیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا وہ چیز انہیں خصوصیات کے ساتھ ہے جن خصوصیات کے ساتھ ہم مانتے ہیں. مادہ پرست اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوتیاں ہیں، آپ کے پاس تلبیاں ہیں، یہ اس کے اندر نہیں، بلکہ وہ کسی قابل نہیں تھی، ایک معمولی سی چیز تھی، اس سے دوسری چیزیں ترقی کر کے بنی. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ چیزیں ماننا پڑیں. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل سائنس نے سب سے زیادہ اثر ہماری مدد کی اور ہمارے مسئلے کو سلجھایا. سائنس کا ایک طرح سے احسان بھی ہے کہ اگر سائنس اتنی ترقی نہ کرتی تو یہ مسئلہ اتنا حل نہیں ہو سکتا. لیکن اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، 3 منٹ ہم زیادہ لے چکے ہیں اور ابھی تک بات وہیں پر ہے کہ جہاں گزشتہ تقریر میں، گزشتہ تقریر میں بھی عقیدہ توحید شروع ہوا تھا، جب ختم ہو گیا، آج بھی یہی صورتحال ہے. اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے موضوعات کو ہم پھیلا کر بیٹھ چکے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا. عقائد کے بارے میں لوگوں کی خواہش آئی ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 تقریریں ہونا چاہیے. تاریخ کے بارے میں لوگوں کی خواہش ہے کہ ہفتے میں 4 تقریریں ہو تو زیادہ بہتر. اخلاقیات کے بارے میں خواہش ہے کہ نہیں، روزانہ تقریر ہو تو اور بھی اچھا ہے. اور کپا کا مسئلہ تو خیر ہے، سب کی دلچسپی کا یا واجبات کا مسئلہ. وقت کم ہے اور خیر اتنا سخت تو نہیں ہے مقابلہ، لیکن بہرحال کافی حد تک سخت ہے ان موضوعات سے. تو اب ہماری پریشانی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے عقائد کی گفتگو آگے بڑھانا، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں بجائے ایک کے 2 تقریریں عقائد کی ہو جائے. لیکن یہ انشاءاللہ دسمبر کے مہینے سے اس منصوبے کے اوپر عمل شروع ہوگا. آج تو یہیں تک رکھیے اور مزید ایک مہینہ انتظار کیجیے تاکہ اس کے بعد یہاں سے عقیدہ توحید کی گفتگو آگے بڑھے. آئندہ ہماری گفتگو تمیزی نہیں ہوگی بلکہ براہ راست ہم آ جائیں گے اپنے اسی مسئلے پر جہاں پر ہم نے آج چھوڑا، اور پوری گفتگو عقیدہ توحید پر ہوگی. اور جب عقیدہ توحید کی گفتگو آپ سنیں گے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت خدا کو نہیں مانتی، جبکہ اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی خدا کو مانتی ہے. جاہلوں کی اکثریت وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتی. ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے اوپر جس مقام سے ہونے والی تھی، یہ ہم بتا دیں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کے اندر فی الحال بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تاریخ کے مسئلے پر ہماری گفتگو جاری بھی ہونا تھی, لیکن ہم پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی زندگی کے ابتدائی دور کے حالات سے تاریخ کو اگر شروع کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہتر نہیں, بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو نظر انداز کر. یہ حالات دو تین مہینے یا چار مہینے غالباً رہیں گے. چنانچہ اب اس کے مقابلے میں ہم نے اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھا کہ اپنے ایک اور پرانے وعدے کو وفا کر لیں تاکہ تاریخ کی تاریخ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ جو ہمارے سامنے ہے وہ خطرہ جو ہے زیادہ نہ بڑھ جائے. اور وہ وعدہ ہے کہ نجف کی تاریخ. آج سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے نجف کے اجرف کی تاریخ کے بارے میں, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نجف کے اجرف کی تاریخ کے ضمن چھٹے اور پانچویں امام سے لے کر آخری امام تک کے سارے وہ حالات بھی آ جائیں کہ جو تاریخ کے مسئلے پر اپنے مقام پر آ سکے وہ ابھی آ جائیں, اور پھر پہلے سے چوتھے امام کے حالات یہ انشاءاللہ کچھ ملکی حالات بہتر ہونے کے بعد زیر بحث آئیں. تو آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے نجف کی تاریخ کے بارے میں, یہ چار لیکچرز کے اوپر مشتمل. چنانچہ چار مہینے اس میں نکل جائیں گے, اس کے بعد شاید اللہ حالات کو بہتر کر دے یا اس قابل کر دے کہ ہم پھر تاریخ کو اس مقام سے لیں کہ یہاں سے منافق اور مومن کا فرق بالکل واضح طور پر کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. نجف سے اشرف کی تاریخ پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا نجف کا تعارف. نجف سے اشرف کا نام آپ نے ہر ایک نے سنا ہے اور وہاں پر ہماری ایک عظیم یونیورسٹی بھی قائم جس کا نام حوضۂ علمیہ ہے. یہ ہمارے مذہب کا مرکز ہے, اور حوضۂ علمیہ یعنی وہ مقام کے جہاں پر مجتہدین کرام بیٹھ کر دین کی حقیقت بتاتے ہیں. ہر اس مقام کے لیے, ہر اس ماحول کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ دین کو صحیح طور پر پھیلانے آئیں. ہم نے اپنی ایک تقریر میں مختصرا بتایا کہ ایران, عراق اور ہندوستان کے اندر جو ایک ہی مذہب شیعہ ہے اس میں اتنا فرق ہو گیا کہ وہاں کے لوگ ہر جدید چیز کو قبول کرتے ہیں اور ہر جدید چیز پر عمل کرتے ہیں, اور ہمیں اگر کوئی حقیقی مسئلہ بھی بتا دیا جائے تو ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور تنگ نظر ہو کے رہ گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مذہب جو پھیلا وہ حوضۂ علمیہ کی مدد سے پھیلا, اور ہمارے یہاں جو مذہب پھیلا یا صوفیہ احترام نے پھیلایا یا اہل ممبر یعنی صادقین نے پھیلایا. انہوں نے اپنی خدمت کی, خدا انہیں اجر دے گا, لیکن ایک مستحد کی خدمت میں اور ایک واقعے کی خدمت میں جو فرق, وہی فرق ہمارے اور وہاں کے مذہب کے اندر بنتر رہ گیا. یہاں تک کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ نجف جان یا قم جان یا مشہد جان اور وہاں پر کچھ عرصے قیام کریں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیسی شیعت, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل الگ مذہب ہے اور یہ بالکل الگ مذہب. 10-15 دن زیارت کے لیے نہیں بلکہ مستقل قیام کے ارادے. تو اب نجف کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کو کوشش یہ کرنا کہ اگر کبھی خدا نے آپ لوگوں کو توفیق دی تو آپ بھی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے کہ جو نجف کے عوام کا یا نجف کے فضلہ کا طریقہ ہے. ایک لبنان کا جو سب سے بڑا مسیحی قائد تھا, آپ سے 50 سال پہلے کی بات ہے, آقائے ریحانی, ایک مرتبہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر کون ہے. لبنان کے مسیحی قائد سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ تم کس اعتبار سے پوچھ رہے, ظاہری اعتبار سے یا حقیقی اعتبار. ظاہری اعتبار کا مقصد کہ اونچی اونچی بلڈنگ ہو, صاف و شفاف سڑکیں ہوں, ہر قسم کی جدید سہولت موجود. تو پوچھنے والے نے بالکل پلٹ کر یہی جواب دیا کہ نہیں, میں حقیقت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا. تو لبنان کے مسیحی قائد کا جواب یہ کہ میری نگاہ میں دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر نجف اشرف, اس لیے کہ یہاں پر ایسے علماء اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں امام علی یاد آ جاتے ہیں اپنے زہد, تقوی اور علم کے اعتبار. نجف اشرف وہ مقام کہ خود ہم بھی اس سے آگاہ نہیں. ایک صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر طٰہٰ حسین, انتہائی مشہور و معروف بستی ہے, جسے کی انتقال ابھی حال ہی میں ہوا, نابینا تھا اور بچپنے ہی میں نابینا ہو گئے, لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے ترقی کی, یہاں تک کہ جامعہ اظہر کے پرنسپل تک بن چکے اور تمام مغربی دنیا میں ان کی انتہائی عزت کی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ ایک جدید پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے کہ مذہب سے دور, 1936 میں نجف کے عالم دین عبد الکریم زنجانی مصر کے دورے پر گئے, وہاں جامعہ اظہر کے اندر ان کو ایک تقریر کرنا پڑی اور انہوں نے فلسفے کے موضوع پر تقریر کی. عبد الکریم زنجانی جامعہ اظہر کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی عربی یونیورسٹی سمجھی جاتی, وہاں پر جب تقریر کر رہے تھے تو ڈاکٹر طٰہٰ حسین بھی, یہ بعد میں مصر کے وزیر تعلیم بنے اور انتہائی علماء سے خار کھانے والی ہستی. ڈاکٹر طٰہٰ حسین اسی مجمع کے اندر موجود. جب تقریر ختم ہوئی تو ان کا فطرہ یہ تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ انا ابنا سینا حی و یقتب, مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابو علی سینا خود زندہ اور میرے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے عبدالکریم زنجانی کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے روسا دیا کہ میری زندگی میں پہلا وقت آیا ہے کہ میں مجبور ہو کر کسی عالم کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں, لیکن آپ کا علم اور فضل مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دوں. یہ نجف کے علماء دین کا مقام ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو علماء سے انتہائی شدید نفرت کرتے ہیں. اور یہ تو ہم نے بار بار کہا ہے کہ نجف کا ایک یہی احسان مسلمان دنیا پر کیا کم ہے کہ آج کل جو اسلامی دنیا کا غلغلہ مچا ہوا ہے اور پین اسلامزم اسلام کی تحریک جاری ہے کہ تمام اسلامی دنیا کو متحد کر کے ایک ہی رڑی میں پرو دیا جائے اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تمام مسلمان ملکوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. اس کا تمام تر کریڈٹ ایک ہستی کو جاتا ہے جس کا نام ہے جمال الدین افغانی, اور تمام تر اس کی محنت, اس کا خلوص اور اس کی کوشش جس کے نتیجے میں آج اسلامی دنیا متحد ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے. جمال الدین افغانی 4 سال تک نجف اشرف کے اندر درس خارج حاصل کر چکے ہیں اور شیخ مرتضی انصاری کے براہ راست شاگرد تھے, اور اکثر اعتراض کیا کرتے تھے کہ جو کچھ مجھے علم و فن ملا وہ سارا کا سارا نجف سے ملا. نجف کی اہمیت کے بارے میں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے کہ جب بولا نجف پہنچے 12 رجب سن 33 ہجری کو امیر المومنین پہلی مرتبہ نجف پہنچے. بصرے سے جنگ جمل ختم ہو گئی اور بصرے سے پلٹ کے آنے کے بعد بولا نے کوفے کے اندر قیام کیا اور کوفے کے قریب سے وہ مقام نجف کوفے کے قریب. مولا نے ایک مرتبہ زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اپنے پیسوں سے, اور ٹکڑا خریدنے کے بعد ایک مرتبہ دعا کی کہ بارہ الہ اس اجلی قبری بہا میری قبر کو اسی مقام کے اوپر قرار. جب کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین آپ ایسی دعا کیوں کر رہے, تو کہا کہ میں نے اپنے چچا داد بھائی سے سنا تھا کہ خدا نجف کی سرزمین روز قیامت 70,000 ایسے لوگوں کو بلند کرے گا جو جنتی ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہو جاؤں, اور اسی لیے میں نے اس زمین کو خریدا ہے تاکہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ 70,000 کے 70,000 میرے مہمان کی حیثیت سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. نجف اشرف کی یہ کچھ اہمیت. اب آئیے نجف اشرف کی تاریخ پر. نجف اشرف کی تاریخ ہمارا زبانی موضوع, لیکن حقیقی موضوع کیا ہے کہ 5 امام سے لے کر اس کے بعد کی تاریخ شیعہ. نجف اشرف کو قائم کرنے میں سب سے پہلی نمایاں ہستی امیر المومنین کی نظر آتی ہے, اور 12 رجب سن 37 ہجری کو امیر المومنین کوفے کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے بھانجے کے گھر میں قیام کیا اور اس کے بعد اپنا مکان وہاں پہ بنایا. امیر المومنین نے کوفے کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, اور امیر المومنین کے درس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی عظیم ہستیاں مسلمانوں میں پیدا ہوں. ان میں سے میتا میں تمار ہیں, روشید حجری ہیں, اس قسم کے بے شمار اشخاص ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کو فراموش کر چکے ہیں. یہ امیر المومنین کی تعلیم کا صلہ کہ جب میتا میں تمار کو لٹکایا گیا سولی کے اوپر, تو اس وقت میتا میں تمار نے وہ دعویٰ کیا کہ جو سوائے علی کی اور کسی نے آج تک نہ کیا تھا کہ سلونی قبل ان اقتلا, مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. اور جب لوگوں نے سوال کیے میسا میں تماس نے, تو گزشتہ اور آئندہ لوگوں کے گھروں کی اور لوگوں کے خاندان کی ہر بات وہاں پہ بتائی. رشید حجری ہیں کہ جو نجف کے اولین طالب علموں میں شامل کیے جا سکتے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ صحابی تھے اور مولا کے پاس بیٹھ کر وہ علم اور وہ مقام حاصل کیا تھا کہ علامہ مجیدی جلاء الحلول میں نقل فرماتے ہیں. یہ نجف کے ابتدائی طالب علم ہیں, اس لیے ہماری گفتگو سے ان کا تذکرہ انتہائی متعلق. رشید حجری کے بارے میں نقل فرماتے ہیں علامہ مجیدی کہ ایک مرتبہ کوفے کے اندر ایسا ہوا کہ میسا میں تمار سامنے سے آ رہے تھے, حبیب ابن مغاہد پیچھے سے آ رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی ایک مقام پر جہاں لوگوں کا حلقہ اور لوگوں کا مجمع. حبیب ابن مغاہد نے میسا میں تمار کو دیکھا. میسا میں تمار بھی امیر المومنین کے شاگرد, حبیب ابن مغاہد بھی امیر المومنین کے شاگرد, رشید حجری بھی امیر المومنین کے شاگرد. یہ نجف یعنی کوفے کے شاگردوں کی حالت دیکھے کہ جنہیں امیر المومنین خود بذات خود بٹھا کر تعلیم دے رہے ہیں. یہی تو نجف کا آغاز ہے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے دیکھا میسا میں تمار کو اور مسکرا سے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ جس کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں اور جس کی داڑھی انتہائی گھنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس حالت کے اندر کہ وہ سولی سے لٹکا ہوگا اور اس کے خون سے اس کی داڑھی کو رنگین کیا جائے گا. لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد اس کے پیٹ کو پھاڑ ڈالیں گے. میسا میں تمار نے سنا, مسکرا کے جواب دیا کہ اے حبیب, میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کہ جس کی 2 زلفیں ہوں گی اور جو فرزند رسول حسین کے ساتھ کربلا میں ہوگا اور وہاں پہ وہ قتل کیا جائے گا. میثم تمار نے حبیب کو ان کی موت کی اور حبیب نے میثم تمار کو ان کی شہادت کی اطلاع دی اور مسکرا کے دونوں چلے گئے. اب یہ ہے کہ ادھر یہ دونوں گئے اور وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ دونوں جانے والے, اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو جانتے ہیں. وہ لوگ تو چلے گئے, یہاں ابھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ رشید حجری آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں کو کھڑا دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, تو کہا کہ ابھی ابھی دو جھوٹے اس مقام سے چل کر گئے, ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان جھوٹوں نے ہم سے یہ بات سنائی. علامہ مجیدی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رشید حجری نے سنا, سننے کے بعد مسکرا کے کہا کہ خدا میثم تمار کی مغفرت کر. وہ ایک بات کہنا تو بھول گئے کہ جو شخص حبیب ابن مظاہر کا سر لے کے آئے گا اسے ابن زیاد کی طرف سے 1000 درہم کا ایک اضافی انعام ملے گا, اور یہ خطرہ کہہ کے چلے گئے. اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ اور مذاق اڑانے لگے کہ لو اس سے ہم جھوٹوں کی شکایت کر رہے تھے کہ اس سے بڑا جھوٹا نکلا اور آ کر ایک ایسی بات بتا کر گیا کہ جیسے یہ تمام دنیا کے واقعات کو دیکھ رہا. یہ رشید حجری کا مقام تھا اور رشید حجری امیر المومنین کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں. ایک مرتبہ مولا چلتے چلتے گوفے کے اندر ایک درخت تھا کھجور کا, اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ادھر امیر المومنین بیٹھے, لوگوں نے کھجور توڑ توڑ کر مولا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. مولا کھجور کھا رہے ہیں کہ رشید حجری کا گزر وہاں سے ہوا. امیر المومنین کے سامنے کھجور رکھے ہوئے دیکھے, کہا کہ یا امیر المومنین یہ کھجور تو انتہائی لذیذ اور انتہائی بہتر محسوس ہو رہے ہیں. مولا نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ اے رشید یہی وہ درخت ہوگا کہ جس کی لکڑی سے سانتی بنا کر تمہیں اس کے اوپر سولی لٹکایا جائے گا. اب روایت کا فقرہ یہ ہے, اے مومن کی علامت, روایت کا فقرہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام رشید کتنا ہی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں اس درخت تک ضرور آتے تھے اور آنے کے بعد اس کی جڑوں کو پانی دیا کرتے تھے تاکہ درخت مضبوط رہے, درخت طاقتور رہے اور اس کام آئے کہ جس کام کی پیشین گوئی امیر المومنین دے گئے. نجف اشرف کی تاریخ کے سلسلے میں واقعے کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ اس کے آخر میں ایک جملہ آ رہا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجف کی تعلیم کی ابتدا ہی کتنی زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی. رشید حجری ابن زیاد کے زمانے میں زندہ تھے کہ جب ابن زیاد کوفے کے اوپر قابض ہوا اور چن چن کر محبان اہل بیت کو قتل کرنے لگا. ابن زیاد نہیں بلکہ اس کا باپ زیاد چن چن کر محبان اہل بیت کو قتل کرنے لگا تو کسی نے رشید حجری کے بارے میں اسے پیغام پہنچا دیا. ابن زیاد نے سنا, رشید حجری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا. رشید حجری گرفتار کر کے لائے گئے تو ایک مرتبہ زیاد یہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے مولا نے اور اس کے فکرے کیا تھے کہ تمہارے مولا اور جھوٹوں کے امام نے تمہارے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی. رشید حجری نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ میرے مولا نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ اور میری زبان کاٹ دی جائے گی اور اسی حالت میں مجھے سوری پر لٹکا کے مارا جائے گا. زیاد نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ میں تیرے مولا کے قول کو ابھی جھوٹا ثابت کرتا ہوں. یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ تو کاٹ دیے جائیں لیکن اس کی زبان نہ کاٹی جائے تاکہ اس کے امام یعنی جھوٹوں کے امام کا قول غلط ثابت ہو جائے. رشید حجری کو یہ سزا دی گئی. اب نجف کے پہلے طالب علم کا علم دیکھیں, جب یہ گھر میں آئے اس حالت میں کہ ہاتھ کٹے ہوئے اور لوگ تعزیت کے لیے آئے, پرسے کے لیے آئے, ہم بٹانے کے لیے آئے, تو جواب یہ دیتے ہیں کہ مجھے مطلق تکلیف کا احساس نہیں لیکن ہاں میرے پاس ایک علی کی امانت ہے جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں, قلم اور کاغذ لے کے آؤ اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی باتیں ہونے والی ہیں سب مجھ سے لکھوا لو. لوگ قلم اور کاغذ لے کے آئے اور یہ نجف اور کوفے کے اولین طالب علم کا علم ہے. ایک مرتبہ وہاں سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات لوگوں کو تحریر کروانا شروع کر دی. زیاد کو اطلاع ملی اور ایک مرتبہ وہ گھبرا گیا کہ اگر رشید کسی طریقے سے لکھواتے رہے تو شہر میں انقلاب ہی برپا ہو سکتا ہے. حکم دیا کہ رشید کو بلا کر اس کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ نہ زبان ہو اور نہ لکھوانے کے اوپر قادر ہو. زبان کاٹ کر رشید کو سولی پر لٹکایا گیا اور اسی دن رشید کا ایسی لٹکنے کی حالت میں انتقال ہو گیا اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے. تو یہ رشید حجری یہ میثم تمار یا ولین شاگرد ہیں نجف کے اس مدرسے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد معاویہ نے کوفے کے اوپر مکمل طریقے سے تصدق جمع لیا, چنانچہ اس کے بعد ایک طرح سے کوفہ اور نجف کا مدرسہ ویران ہو گیا. دوسرے تیسرے چوتھے امام تک یہی صورتحال رہی لیکن اس کے بعد پانچویں امام اور اس کے بعد خاص طور پر چھٹے امام 2 سال تک کوفے میں آئے اور کوفے میں آنے کے بعد قیام کیا. اس دن میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ نجف کی تاریخ کے سلسلے میں ایک اہم چیز جس کی ہمارے یہاں انتہائی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک طرف امیر المومنین نجف کے مدرسے کی بنیادیں رکھ رہے تھے. نجف کوفے سے کچھ فاصلے پر مدرسے کی بنیاد کوفے میں رکھی جا رہی تھی لیکن یہ نجف کا اولین دور تھا. اسی زمانے میں امیر المومنین یہ جانتے تھے اور اچھی طریقے سے حقیقت سے آگاہ تھے کہ مذہب کا پھیلانا اس وقت تک فائدے مند نہیں جب تک کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے۔ یہ نجف کی بنیادی خصوصیت چنانچہ تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین مردوں کو تعلیم دیتے تھے، جناب زینب نے اپنے بیت الشرف میں عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ قائم کیا تھا، چار چار ہزار عورتیں ایک وقت میں آتی تھیں، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری تھا اور وہ مقام جناب زینب کا پہنچ گیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اور جب تک کہ چوتھے امام صحت یاب نہ ہو گئے امامت کے تمام کام زینب کبرا انجام دیا کرتی تھی۔ اور سب سے بنیادی چیز جس کا خیال رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ ضرور چلے، یہ نجف کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اور اگر ہم اپنے ماحول کو مذہبی بنانا چاہیں تو ہمیں بھی ابتدا یہی سے کرنا پڑے گی کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم، بچوں سے زیادہ بچیوں کی تعلیم، تبھی صحیح معنوں کے اندر وہ ماحول پیدا ہوگا کہ جو نجف کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت سے لے کر چھٹے امام کے عروج تک تقریباً دو سال کا عرصہ، تقریباً 20-25-30 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کا اس میں نجف ایک طرح سے ویران رہا۔ ابو العباس سے صفہ کے زمانے میں جب بنو امیہ اور بنی عباس لڑے، لڑنے کے بعد بنی امیہ ناکام ہو گئے، بنی عباس کو حکومت ملی، نئی نئی حکومت، اس لیے چھٹے امام کو تھوڑا موقع مل گیا۔ چھٹے امام مدینے سے آئے کوفے اور دو سال تک کوفے کے ایک محلے بنی قیس کے اندر قیام کیا۔ ان دو سالوں کے عرصے میں چھٹے امام نے پہلی مرتبہ، امیر المومنین کے بعد پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں نجف کے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اور چھٹے امام کے چند انتہائی قریبی ساتھی اسی مقام سے آگے بڑھے تھے، جن میں ابان ابن تغلب ہیں، محمد ابن مسلم ہیں اور مومن طاق ہیں۔ بے شمار امام کے اساتذہ ہیں کہ جو اس مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کر نکلنے لگے۔ اب ان کی شان کیا تھی مومن طاق کا ایک واقعہ ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کے ذہن میں چھٹے امام کے ان صحابیوں کی پوری حقیقت اور یہ واضح ہو جائے کہ کتنے نازک مقام کے اوپر یہ دین کا علم پھیلا رہے تھے۔ مومن طاق کا واقعہ ہے، مومن طاق انتہائی مشہور مناظر، جس طرح ہر آدمی کی خاص فیلڈ ہوتی ہے، مومن طاق کی فیلڈ مناظرہ، یعنی دوسروں سے مناظرہ کرنا۔ مومن طاق جن کو اہل سنت شیطان طاق کہتے ہیں، مومن طاق انتہائی مخلص صحابی، انتہائی قریبی ساتھی تھے ہمارے چھٹے امام، اور مناظرے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خارجیوں کوفے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ بنی امیہ بنی عباس لڑ رہے ہیں، آج کسی شہر پر کسی کا قبضہ ہے، کل اسی شہر پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا۔ موقع ملا خارجیوں کو اور خارجیوں نے کوفے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ خارجی تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ وہ گروہ کہ جو اس جنگ کے اندر جو امیر المومنین کو معاویہ سے لڑنا پڑی تھی، اس جنگ کے اندر امیر المومنین سے علیحدہ ہو گیا تھا، اور کس بنیاد پر علیحدہ ہوا تھا اس کو ذہن میں رکھے تو اس واقعے کا لطف آئے گا۔ بنیاد یہ تھی کہ جب جنگ ہو رہی تھی، ایک مرتبہ عمر آس کے مشورے سے معاویہ نے نیزوں کے اوپر قرآن بلند کی اور کہا کہ دیکھو ہم قرآن سے کتاب خدا سے فیصلہ کریں گے، تو امیر المومنین نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، کتاب خدا سے یہ جو کچھ جنگ ہو رہی ہے یہ عین مطابق ہے کتاب خدا۔ اب امیر المومنین کے ساتھیوں میں کچھ ہماری اور آپ کی طرح جذباتی بھی تھے، ایک مرتبہ ان کو طے چل گیا کہ علی اور کتاب خدا کی بات نہیں مان رہے، علی اور کتاب خدا کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ وہی مسئلہ جو آج کل ہمارے یہاں کے اگر ذرا ذریع کا، تعزیے کا، علم کا، مجلس کا، سجنہ کا مسئلہ بتا دیا جائے تو ایک مرتبہ ہمیں بھی طے چاہ جاتا ہے کہ بھائی یہ ذریع کا احترام نہیں، تعزیے کا احترام نہیں، قرآن کا احترام نہیں۔ اسی قسم کے مومن وہاں بھی تھے، ایک مرتبہ کہا کہ یہ علی کو کیا ہو گیا، قرآن کا احترام نہیں کرتے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ امیر المومنین زور دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنگ ختم ہونے والی ہے، اب مالک اجدر نے ابھی ابھی معاویہ کے سینے کے ستون کو کاٹ دیا اور اب معاویہ میں اور مالک اجدر میں ایک ہاتھ کا فاصلہ، ایک مرتبہ تلوار چلتی اور ہمیشہ کے لیے فتنے کی جڑ کٹ جاتی۔ لیکن کہا کہ نہیں، قرآن جب بلند ہو گیا تو قرآن کا احترام کرے۔ چنانچہ مجبوراً اکثریت جب علیحدہ ہو گئی جنگ سے، تو امیر المومنین نے مجبوراً جنگ ختم کی اور کہا کہ جیسی تمہاری مرضی اس کے مطابق ہم فیصلہ طے۔ طے یہ پایا کہ حسم مقرر کیے جائیں، حسم مانے جسٹس، منصف، کچھ جج، کچھ منصف مقرر کیے جائیں جو فیصلہ کرے کہ علی اور معاویہ میں سے کون صحیح ہے۔ امیر المومنین نے مجبوراً اپنے اصحاب کے زور کو اور اصرار کو اور ساتھیوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا۔ جب یہ بات مان لی تو اس کے بعد ایک مرتبہ انہی لوگوں میں سے کچھ بگڑ گئے کہ علی جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ اس لیے کافر ہو گئے کہ خدا کے دین کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر وہ غیر خدا کو جج بنا رہے ہیں اور غیر خدا کو بھیج رہے ہیں کہ تم جا کر فیصلہ کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شخص فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور علی نے غیر خدا کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اس لیے علی آج سے مومن مسلمان نہیں رہے، اور واحد فقہ مسلمانوں کا کہ جو علی کو کافر اور واجب القتل سمجھتا ہے، جن کا نام خارجی تھا۔ تو خیر ہماری گفتگو تھی چھٹے امام نے جو نجف کا مدرسہ قائم کیا تو اس وقت مومن صاحب جیسے شاگرد پیدا ہوئے. مومن صاحب صوفے میں ہیں, ایک مرتبہ صوفے کے اوپر خارجیوں کا قبضہ ہوا. ان کا سردار تھا جس کا نام زہاب تھا. زہاب نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا کر صوفے کا حاکم مقرر کیا. جب صوفے کا حاکم مقرر کیا تو اب محبان علی کی پکڑ پھکڑ شروع ہو گئی. کسی نے مومن صاحب کے بارے میں اطلاع کر دی. مومن صاحب گرفتار کر کے زہاب کے دربار میں لائے گئے. زہاب نے انہیں دیکھا, دیکھنے کے بعد ان کی تعریف تو پہنچ چکی تھی کہ امام کے کتنے قریب ہیں. ایک مرتبہ مومن صاحب کو دیکھا, مومن صاحب نے بھی ماحول کو دیکھا اور کہا کہ اے زہاب, میں یہاں پر آیا تو ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے مذہب کی دلیلیں سنوں, اور تمہارے مذہب کی دلیلیں اگر مجھے پسند آئے تو میں تمہارا مذہب قبول کروں. زہاب نے جو سنا کہ اتنا گہرا محب آل محمد چھٹے امام کا بوفے میں نائب, اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا کہ اگر دلیلیں قبول کر لی, دلیلیں پسند آ گئی تو میں مذہب قبول کر لوں گا, اس سے زیادہ بہتر اس کے لیے کیا بات ہوتی, انتہائی خوشی سے تیار ہو گیا. کہا کہ ہاں میں تمہیں اپنی دلیلیں بتاتا ہوں. مومن صاحب نے کہا کہ لیکن مجھے بھی کچھ امام نے دلیلیں بتائی ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ دلیلیں تمہارے سامنے پیش کروں تاکہ جو میری دلیل کی غلطی ہے وہ تم مجھے بتا دو. زہاب بالکل تیار, اور یہ اس امید اور توقع کے اندر کہ امام کا ایک نائب میرے ہاتھ میں آ رہا. یہ کوفے اور مجب کے مدرسے کی ابتدائی خصوصیت. ایک مرتبہ تیار ہو گیا. جب زہاب تیار ہو گیا تو مومن صاحب نے ایک اعتراض کیا, اور اعتراض یہ کیا کہ اے زہاب, تم بھی بولو گے میں بھی بولوں گا, میں اپنی بات پر جم جاؤں گا تم اپنی بات پر جم جاؤ گے تو فیصلہ نہ ہو سکے گا. ایسا کریں کہ کسی سالس کو کسی تیسرے آدمی کو بٹھا لیں جو تمہاری بات بھی سنے اور ہماری بات بھی سنے, جو بات اس کو زیادہ بہتر نظر آئے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے اور اعلان کر دے. زہاب بہرحال اپنے خارجیوں کا سردار, اسے یقین اور اطمینان کہ میں اپنی دلیلوں سے انہیں دبا لوں گا. چنانچہ کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بات تو بالکل صحیح لگتی ہے. یہ کہا تو مومن صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو مقرر کرو. اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو مقرر کیا کہ ہم دونوں مناظرہ کرتے ہیں, تم سننا اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مناظرہ شروع. مومن صاحب نے پہلا سوال کیا کہ تم علی کو کیوں غلط سمجھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم علی کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ علی نے ایک دینی مسئلے میں غیر خدا کو منصف اور حاکم مقرر کیا اور کہا کہ غیر خدا ہمارا فیصلہ کرے گا. بس مومن صاحب کو ایک مرتبہ موقع کا ملنا تھا کہ کھڑے ہو, اور کھڑے ہونے کے بعد تمام خارجیوں کو دیکھا. خارجی انتہائی متشدد, انتہائی تشدد پسند قوم تھی. ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, دیکھو اس شخص کا علی پر اعتراض یہ ہے کہ علی نے دین خدا میں ایک غیر خدا کو حاکم مقرر کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کرایا, لیکن دیکھو تمہارے سامنے ابھی بیٹھے بیٹھے اس نے اس دینی مناظرے کے اندر ایک غیر خدا کو حاکم مقرر کیا ہے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے. خارجیوں نے جو سنا تب تاریخ کا فتنہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کے سب جہاز پر چل دوڑے, لاٹھیوں سے اتنا مارا کہ مسجد صوفہ کے اندر وہ مر گیا. اور اس طرح مومن صاحب, یہ مومن صاحب کہ اس طریقے سے مومن صاحب اپنی جان بھی بچا کے آ گئے, اور یہ بھی بتا گئے کہ نجف اشرف یا صوفے کے مدرسے کی ابتدائی خصوصیت کیا تھی. ان کے امام ابو حنیفہ سے چند انتہائی دلچسپ مناظرے ہیں. وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے اور موضوع سے غیر متعلقہ بات ہے, لیکن جو کہ ہمارا موضوع خالی نجف نہیں ہے بلکہ امام پنجم اور امام ششم کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چلانا, اس لیے انشاءاللہ آئندہ تقریر میں کچھ اور باتیں آئیں گی مومن صاحب اور چھٹے امام کے بارے میں. اور صرف ایک تھوڑا سا ماحول آپ کے سامنے آئے گا خلفائے بنی امیہ کا, اور یہ ہم بتا دیں کہ کسی قصے اور ناول میں بھی آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا بنی امیہ کے خلفاء کے حالات کے سننے میں آئے گا. تو اب ہماری گفتگو در حقیقت تاریخ شیعہ ہی پر چل رہی ہے, لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم امیر المومنین کے زمانے سے آغاز نہ کر سکے, پانچویں امام کے زمانے سے آغاز کر رہے ہیں. باقی ماندہ حصہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ یہ تاریخ ختم ہو کر پھر آخر کے اندر وہ گفتگو آئے گی کہ یہاں ہم ابتدا سے جائیں گے اور پھر منافق اور مومن کی پہچان ہوگی. تو آج ہماری گفتگو سیکنڈ ہے ابھی ہمارے پاس. آج ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی ایک طرف کہ مذہب ایک انتہائی اہم پارٹ پلے کرتا ہے, ایک انسان کی زندگی میں ایک انتہائی اہم حصہ لیتا ہے, لیکن کون سا مذہب؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مذہب کے جو حقائق اور عقائد ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. جناب یہ عقیدہ توحید پر آج ہماری گفتگو شروع ہو, اور پہلی دلیل ہے جو عقلی دلیل ہے, سائنس اگر کہ شریعت کا موازنہ ہے غیر معصوم سے یہ حرام ہے. موازنہ نہیں بلکہ یہ دکھانا کہ جو چیز 1400 سال پہلے وہاں بتائی گئی وہ 1400 سال کی جدید تحقیق کے بعد یہاں پر نکل رہی ہے. جب ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے تو باقی چیزیں کیوں صحیح نہیں ہو سکتی. یہ ہماری آئندہ دو تقاریر ہوں گی 15 اور 22 نومبر. اس کے بعد 29 نومبر کو کسی اور موضوع پر ہوگی, اور پھر دسمبر کا پہلا جمعہ, اور ہماری گفتگو تاریخ اور عقائد کے موضوع پر ہوگی. ان تقاریر کے اندر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو یا کوئی چیز فضول نظر آئے تو آپ انداز بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے مشورے کے مطابق بھی اس پروگرام کو چلایا جائے. اب جانے والے صاحبان تشریف لے جا سکتے ہیں. پلان کیا کہ میں تم سے کیوں سلو کروں, میں دین حق کے خاطر جہاد کرنے نکل رہا ہوں. تو وہاں سے ایک تھیلا آیا, پورا تھیلا آیا وہاں سے بھرا ہوا کسی چیز کے پر, اور کہا معاویہ نے کہ اس تھیلے کو کھول کر دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے. تھیلا کھولا تو اس میں پس نہیں, اور کتنی امام حسن کی فوج معاویہ کے نام کے جلدی سے حملہ کرو, ہم اے لڑائی کے میدان میں حسن کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ ملیں گے اور اپنے ہاتھ سے حسن کی گردن کاٹ کر تمہارے حوالے کر دیں. یہ سارے امام حسن کے فوج کے ایک ایک آدمی کا خط تھا جو معاویہ کے پاس گیا, اس لیے کہ امام حسن کی سختی تھی دین کی اور وہاں ہر قسم کا انعام و اکرام تھا. تو اس طرح امام حسن نے ایک تاریخی فطرہ تھا, وہ فطرہ یہی کہ خدا کی قسم اگر 40 آدمی بھی مجھے طالب مل جاتے تو میں کبھی بھی واپس گھر میں نہ جاتا اور صبح نہ کرتا, لیکن اب مجبوری ہے اس لیے کہ اس میں خدا دیا ہے کہ جان کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنا جبکہ نتیجہ نہ نکلے وہ بہت بڑی دیداروں کا مجمع مانا جاتا ہے. ہم کو ملا تھا کہ نظر کربلا میں ٹک جاتے اور ساتھ دیتے امام کا, شاید یہ بہت ہی زیادہ مشکل بات. تو امیر المومنین نے صرف باہر سے مجبوری جو تھا گھر کے اندر جا کر قیام کی. سورہ انفال کی ایک آیت ہے, سورہ انفال کے بیچ میں کئی آیت ہے, ہم نویں پارے میں 10ویں پارے میں سورہ انفال سے زیادہ حصہ ہے, نویں پارے میں آپ دیکھیں مل جائے گی کہ جہاں پر جہاد کی ایک شخص نہیں, یہ تو مسئلہ ہے کہ اس فرسٹ کلاس کے اندر علم و عقل تھا یا نہیں. فرسٹ کلاس علم و عالم و عقل بھی فرسٹ کلاس یا بغیر علم و عقل بھی فرسٹ کلاس, مسئلہ یہ نہیں کہ علم و عقل علیحدہ, بلکہ یہی مسئلہ ہے کہ جو فرسٹ کلاس ہے کیا اس کے اندر علم و عقل تھا علت اول میں یا علم و عقل نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. اور یہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف سائنس, فلسفے سے حل نہیں ہو سکتا, فلسفے عقل کی دیکھ بھالی پڑھاتے جاتے ہیں. سائنس سے ایک ایسی چیزیں جو بتاتی ہیں کہ کائنات کے اندر انسان جانور پودے کا جو نظام ہے اندر, وہ اتنا باریک نظام ہے کہ سوائے صاحب عقل کی کوئی اس کو بنا ہی نہیں سکتا. اس میں ہماری مدد صرف سائنس کرے گی, دوسری چیزیں نہیں کر سکتی. اس لیے فلسفے کے زمانے میں خدا کے اتفاق کو سمجھانا مشکل تھا, آج کے زمانے میں سمجھانا زیادہ آسان ہے. تو عقل اور علم الگ نہیں, بلکہ مسئلہ یہی کہ فرسٹ کلاس علم کے ساتھ تھا یا بغیر علم. یہ غیر طالب ان دونوں کو مولا کائنات نے دیا تھا. روایت یہ کہ امیر نے تنوار میں 2 سال تک علم حاصل کیا, حبیب ابن مظاہر نے 1 دن میں علم حاصل کر لیا, امام حسین کے ساتھ غیر طالب کے ساتھ مولا دیکھ گئے تھے دوسروں کو. اب مسئلہ شاید یہ آپ کے ذہن میں ہے, ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ خود امام کے پاس بھی غیر طالب ہوتا یا نہیں ہوتا, تو بہت بات کی چیزیں رکھی جاتے ہیں حجری یا امیر تنوار. اگر خود امام کے پاس علم غیر نہیں تو وہ کیسے دوسروں کو دیں گے؟ ان کے پاس غیر طالب کا امیر المومنین سے آیا, اور امیر المومنین کے پاس غیر طالب خدا کی طرف سے آیا. سلونی قبل ان تک دعویٰ بھی کر چکے ہیں, اور علم غیب آپ کو بھی مل سکتا ہے, ایسی دعائیں اور ایسے اولاد ہیں. تخمے کو بڑھائیے اور دعائیں پڑھیے, کوئی علم غیب نہیں, آنے والی چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی. کوئی ناممکن چیز نہیں, آج ایک سائنسدان پیچنگ کوئی کر سکتا ہے کہ 10 سال کیا ہوگا, ایک کمپیوٹر پیچنگ کوئی کر سکتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا. تو وہ علم غیب حاصل کیا جا سکتا ہے. صرف 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ تو کسی کو کبھی نہیں ملے گا, لیکن اس کے علاوہ آپ نے سارا علم غیب ملا بھی ہے اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, تو وہ آپ کے لیے علم غائب ہو گیا, ہمارے لیے علم شہور ہو گیا. تو علم غائب کی ڈیفینیشن بنانا بڑی مشکل ہوتی ہے. علم غائب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اب تہیے سے چھٹی ہو تب بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہاں پر جو سائنسدانوں کا ایک مختصر سا طبقہ ہے وہ ایسی باتیں جانتا ہے جو دنیا کی 99.99% آبادی نہیں جانتی.